بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
خلافت کے معنی کیا ہے
ان کو معنی کیا
اور ہم نے بیان کیا
گفتیم خلافت در خلق قرار گرفتن است
اور اس دن ہم نے بتا دیا خلافت خلف سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی کے پیچھے کسی اور کا واقع ہونا
و خدا کے خلفی ندارد
اور خدا وند متعال کے لیے یہ معنی قابل تصور نہیں ہے
خلف ندارد
اس لیے کہ خدا کے لیے کوئی خلف نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی آ جائے
یا خلافت معنی جانشینی است
یا پھر خلافت کے معنی کوئی جائے اور اس کی جگہ پر دوسرا کوئی آ کے بیٹھ جائے
در صورتی من خلیفہ برا خودم قرار میدم که یا نقص در قدرت داشته باشم یا نقص در حضور داشته باشم
اور اس معنی میں خلافت کسی کو کوئی جانشین اس لیے قرار دیتا ہے کہ وہ مستخلف عن یعنی وہ شخص کہ جو کسی کو خلیفہ بنا رہا ہے وہ یا کسی کام کے انجام دینے میں کمی رکھتا ہے اس وجہ سے کسی کو جانشین بنا رہا ہے تاکہ وہ اس کام کو پورا کرے یا وہ خود موجود نہیں ہے اس وجہ سے کسی کو جانشین قرار دے رہا ہے
او کہ بکل شیئن علیم است و علی کل شیئن شہید است
یہاں پر مستخلف عن وہ ہے جو کہ بکل شیئن علیم و علی کل شیئن شہید ہے
و حضوره دائم هست پس غیبت می
نداره اور وہ مستخلف عن ایسا ہے کہ اس کا حضور ہمیشہ ہے کبھی وہ کہیں سے غائب نہیں ہو سکتا ہے
پس معنا ندارد برا خود جانشین انتخاب کنه
پس اس بنا پر یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ کسی کو اس کا جانشین بنا دیں
غیبت ہم ندارد
غائب بھی نہیں ہوتا ہے جیسے
ہمیشہ هست
ہمیشہ ہے
پس این که میگه من میخوام برای خودم جانشین قرار بدم یعنی چه
اچھا جناب از روی لغت جانشینی کے جتنے محتملات تھے وہ سب بیان کیے اور یہ سب خدا کے بارے میں صحیح ٹھہرتے نہیں ہیں تو اب خدا کہہ رہا ہے میں اپنا کوئی جانشین بنا رہا ہوں تو اس جانشینی کے کیا معنی ہے کیا
پس اون معانی که تو ذهن ما هست که نبود
پس عام طور پر خلافت کے جو معانی ہمارے ذہن میں حاضر ہیں وہ معانی خدا کے بارے میں متحقق نہیں ہوئے
پس معنی چیه؟
اس بنا پر خلافت کے کیا معنی ہوئے؟
معنی این ہے کہ خلیفه مرآت آیت و مظهر خدا
اس حفظ کو بتا دیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنا کوئی آئینہ بنا رہا ہوں میں اپنا کوئی مظہر بنا رہا ہوں میں کسی ایسے کو خلق کر رہا ہوں جو میرے اوصاف کا مظہر ہے
موجودی رو خلیفہ قرار میده که دست او دست خدا میشه چشم او چشم خدا میشه و خلاصه در یک جمله میشه مظهر جریان ارادت الله در عالم.
ایسا موجود خدا کا نمائندہ اور جانشین ہوتا ہے کہ وہ موجود اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، اس کے کان اللہ کے کان ہیں، اور مختصر عبارت میں یہ کہ خدا کے تمام اوامر کے اجرا کے لیے مجرا قرار پاتا ہے دنیا میں، اس کے ذریعے سے سارے کام ہوتے ہیں.
فرضا قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، خدا عذاب میکنه اما به دست شما، یعنی شما ید اللہ.
اسی لیے اس آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ تم قتال کر لو، خداوند متعال انہیں عذاب دے گا، مگر ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں سے دے گا، تو ان کو جو عذاب ملے گا وہ تمہارے ہاتھوں سے ملے گا.
وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى،
یا دوسری آیت کے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، جب سنگریزے آپ نے پھینکے تو یہ ہاتھ آپ کا تھا، لیکن یہ سنگریزہ پھینکنے کا عمل خدا کا تھا.
حالا این حوزه خلافت این انسان که مظهر و آیتون مراعات حضرت حقه کجا، این رو هم بحث کرده.
دوسری جهت، جهت دوم بوده سوم بوده
سوم
آره، تیسری جهت تیه که خدا نے اپنا جانشین کسی کو بنایا، اس معنی میں جو بھی بیان ہوا، یہ جانشین، اس کی جانشینی کہاں، کس حد تک ہے، کس دائرے کے اندر ہے؟
آیا این خلیفہ نماینده خداست، یعنی مرآت خداست در زمین؟
خدا نے اس خلیفہ کو اپنا نمائندہ بنا دیا ہے، تو کیا یہ خدا کا مرآت اور مظہر اوصاف زمین کی حد تک ہے کہ جب یہ سرزمین میں ہو تو نمائندہ الہی ہے، ورنہ اور کہیں نہیں ہے؟
یا در جمیع عوالم،
یا یہ کہ خدا صرف زمین پر نہیں بلکہ تمام عوالم میں خدا کا نمائندہ ہے یہ جانشین؟
ہفتے قبل راجع به این هم حرف زدیم، ادلش هم امامه کرد.
پچھلے ہفتے اس حوالے سے بھی گفتگو کی اور اس کے لیے ضروری آرگومنٹس بھی پیش کیے.
این ہفتے میرسیم به قسمت چهارم بحث که مونده.
ان جہات ہفتگانہ میں سے تین جہتیں تو بیان ہو چکی تھی، آج چوتھی جہت کو بیان کریں گے.
ان چیئے؟
وہ کیا ہے؟
اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اینی جائلون لفرد خلیفه قال تجعل فیها من یفتد فیها و یسفد الدماء و نحن نسبح بحمده و نقدس و لیک، چیزی که این آیه رو زیاد شنیدی.
خب اینجا جهت چکرون؟
پاسش
و پاسو خاله. چوتھی جهت یہ ہے کہ جب خدا نے اعلان کیا کہ میں ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کچھ پوچھا، خدا نے جواب دیا. وہ فرشتوں کا پوچھنا اور خدا کا جواب، یہ ایک جہت ہے کہ جس میں ہمیں بحث کرنی ہے. کہ جواب میں خدا نے کہا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو جس کا علم تمہیں نہیں ہے.
میخواہیم راجے بے ان حرف بزنیم اوشا،
آج اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں.
فرشتگان مختلفند، اصناف و مراتب متعدد دارند.
انشاءالله کام آئیگی یہ باتیں. فرشتے مختلف ہیں، مختلف صنف کے ہیں، مختلف قسم کے ہیں،
و هر قسمی دارای علوم محدود ہے.
اور ان فرشتوں میں سے جو اقسام ہیں، ہر قسم کے لیے ایک محدود دائرے میں علم دیا گیا ہے، اور شاید اس قسم کا علم اس قسم سے کم ہو، اس قسم کا علم اس سے اوپر والوں سے کم ہو،
و ہر صنفی در درجے مخصوصی از وجود قرار دارے.
اور ان فرشتوں میں سے فرشتوں کے جتنے اصناف ہیں ان اصناف میں سے ہر صنف ایک مخصوص درجے کا وجود رکھتے ہیں
کہ از او بالاتر نمی رہا مثل من و شما نیست
اور ان کو جس درجے میں اور جس سطح پر بنایا گیا ہے وہ اپنے درجے اور مدار کے اندر رہتے ہیں اپنے حدوں کو کراس نہیں کرتے ہیں
ما منا الا وله مقام معلوم تعریف شده است مقام معلومه معلومه
فرشتوں میں سے
بالاتر از اون نمی رود
ہر صنف کے لیے ایک مقام معلوم ہے مشخص سپیس ہے وہ اسی میں رہتے ہیں اور اسی میں کام کرتے ہیں
پس این پرسش ملائکه از خدا برای اعتلا و استعلا نیست چرا؟ چون ما منا الا و له مقام معلوم
اس بنا پر یہ جو فرشتوں نے پوچھا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک ایسے کو زمین پر نمائندہ بنائے گا خدایا جو فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے جبکہ ہم تمہاری تسبیح کے ساتھ تمہاری حمد ادا کرتے ہیں اور تمہاری تقدیس کرتے ہیں یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کو جانشین کیوں بنا رہے ہیں یعنی اپنے آپ کو اپنے مقام سے اوپر لے جانا نہیں چاہتے تھے کیوں اس لیے کہ یہ دلیل ہے ان کے لیے کہ ما منا الا ولہ مقام معلوم کہ ہم میں سے ہر صنف کے لیے ایک مقام معلوم ہے اسی مقام معلوم میں رہنا ہے اب یہ جو کچھ بھی ہوئے وہی پر رہیں گے اس سے اوپر تو نہیں بڑھیں گے جب بڑھنا نہیں ہے تو پھر یہ ایسا سوال ہی کیوں کریں کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ یہ اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں
پرسش ملائکہ از خدا از سنخ استعلام میخوان بپرسن خدا چجور میشه یه موجودی که هم قوه غالبه داره هم قوه شافیه داره هم قوه عاقله داره این موجود آنچنانی خلیفه میشود
در حقیقت فرشته جاننا چاہتے تھے کہ چونکہ وہ اس انسان کے خصوصیات سے آگاہ تھے کہ انسان کے اندر قوی غضبیہ بھی ہے خواہش کی قوت بھی ہے قوی عقلیہ بھی ہے ان مختلف قوتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور جب کوئی رکاوٹ آئے گا تو اس کو ہٹانے کے لیے شاید کبھی خون بھی بہا دیں اور کبھی فساد بھی پھیلائیں تو جب یہ موجود ایسا ہے کہ جس کے طبیعت کے اندر فساد اور خون ریزی ہے تو اس کو کس طرح خدا کا جانشین خدا نے اپنا جانشین بنا دیا
پس با سوالشان استعلام می کنن نہ اعتراض
پس فرشتوں کا سوال علم آموزی کے لیے تھا اعتراض کے طور پر نہیں تھا
چرا؟ کہ فرشتگان تماما معصومن کار باطل نمی کنن سخن باطل نمی گوین
اپنے مولا کے عمل پر اعتراض کرنا ایک ناقص اور ناشائستہ کام ہے اور فرشتے معصوم ہیں وہ ناشائستہ کام نہیں کر سکتے
معصومی کہ قدرت بر گناہ ہم نداره
اور ایسا معصوم کہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے
و کار آنان تابع کار خدا
وہ ان کا عمل خدا کے عمل کا تابع ہے خدا جیسا ارادہ کرے گا ویسا یہ کام کرے گا ویسا ہر کے نہیں کریں گے
و گفتار آنها تابع گفتار خدا
اور ان کی گفتار بھی تابع فرمان خدا ہے خدا جس طرح سے کہے گا ویسا
از کجا میگی؟ بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون
کیا بات ہے فرشتے ایسے عباد ہیں جو کہ خدا کے حضور میں کرامت رکھتے ہیں عزت رکھتے ہیں لا یسبقونہ بالقول یہ اپنی گفتگو میں خدا سے آگے نہیں بڑھتے ہیں اور خدا کے امر کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں. قرآن کی یہ آیت ہماری گفتار کے لیے دلیل ہے.
بل عباد المکرمون لو یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. پس معلوم می شود از این پاسخ و پرسش که پرسش هم استعلامی است که خلافت انسان کامل از اسرار نهفته است که ملائکه هم بر او دست ندارد.
پس معلوم ہو گیا که خلافت خدا کے ان اسرار میں سے ہے کہ فرشتوں کی حد معلومات میں بھی یہ سر اور یہ راز نہیں ہے.
سر نیست، سر رازیست که ملائکه کلشون از این راز اطلاع ندارن.
یہ ایسا راز ہے کہ فرشتوں کی کوئی مخصوص قسم نہیں، تمام قسموں کے پاس اس راز کا علم نہیں.
یعنی جبرائیل هم خبر نداره، اسرافیل هم خبر نداره، میکائیل هم از این سر خبر نداره.
یعنی اس سر سے جبرائیل کو بھی خبر نہیں، اسرافیل کو بھی خبر نہیں اور میکائیل کو بھی خبر نہیں.
اونها فقط استعلام کردن. خدا چیه؟
ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی، لہذا خدا سے پوچھا خدایا راز کیا ہے؟ ایسے موجود کو نمائندگی دے رہا ہے، اپنا مظہر بنا رہا ہے.
و خود نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قرینه است بر استعلام نه اعتراض.
اور خود فرشتوں کے اس جملے پر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ جملہ بھی قرینہ ہے کہ استعلام کے لیے ہے نہ اعتراض کے لیے.
چرا؟ چون تقدیس و تسبیح منزه داشتن خداست از هر عیب و نقص. با اونا میگن نحنو نسبه و من، تو منزهی، مگر میشود خدا رو تنزیح کند و بعد اشکال کنه؟
فرشته خود کہہ رہے ہیں کہ نحنو نسبح و بحمدک، آپ کی ذات منزه ہے. منزه یعنی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. جو مخلوق اپنے خالق کو بے عیب اور ہر نقص اور عیب سے پاک سمجھتی ہو، وہ مخلوق اعتراض کر سکتی ہے ایسے خالق کے اوپر؟ اس کے عمل پر اعتراض کر سکتی ہے؟ اعتراض تو ممکن نہیں ہے.
حتی از بعضی از آیات می شود استفاده کرد که این سؤال استعلامی با اجازه قبلی خدا بوده.
حتی قرآن کی بعض دیگر آیات پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے حتی یہ سوال بھی جو فرشتوں نے اپنے خدا سے کیا تھا، خدا سے اذن لے کر با اجازت سوال کیا تھا.
چرا؟ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اپنی بات کرنے میں فرشتے خدا سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، بلکہ خدا سے پوچھ کر اس سے اذن لے کر بھی بات کرتے ہیں.
و خدا برای ملائکہ ظهور تام دارد ہمیشہ.
اور خدا فرشتوں کے لیے کاملا ظهور رکھتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
در قیامت هم خدا ظهور تام دارد
برای فرشتے برای انسان هم. اور خدا بھی قیامت میں انسانوں کے لیے ظهور تام رکھتا ہوگا.
اون وقتی که ظهور تام داشت خدا، انسان به خود اجازه نمیدهد بدون اذن او سخن بگوید.
اور جہاں خدا کا ظهور تام ہو، وہاں انسان یا فرشتہ اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکتا ہے.
لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. چرا؟ لا یتکلمون در قیامت، چون ظهور تام حضرت حقه.
که قیامت کے بارے میں یہ آیت ہے کہ انسان اس دن بول نہیں سکیں گے مگر جب ان کا رب ان کا خالق انہیں اجازت دے گا تو اس اجازت کے بعد ہی بول سکیں گے.
اجازت میں تیزی حرکی بزنم. این ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا ما دینی که خدا ظهور تام داره برای
کیا بات ہے. یہ جو قرآن مجید میں پیغمبر کے لیے فرمایا گیا ہے کہ ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یہ اپنی خواہش سے بولتے نہیں ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں وہ وحی ہے جو کہ وحی بولتی ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اس موجود شریف کے حضور میں بھی خداوند متعال ظہور تام رکھتا تھا، اسی وجہ سے اس کی اجازت کے بغیر اور اس کی منشا کے خلاف کوئی بات حضرت پیغمبر نہیں کر سکتے.
لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. و یادمون باشه اونجایی که حق ظهور تام داره سخن سخن صواب است، باطل در اونجا راه نداره.
جهان حق ظهور تام رکھتا ہو وہاں پر بات جو ہوگی وہ ثواب کی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی، باطل کی بات نہیں ہو سکتی.
در قیامت ما آنچه که میگوییم حق حق.
دنیا میں جتنے بھی فریبکاری سے کام لے لیں لیکن قیامت میں یہ کام نہیں ہو سکے گا، بات وہی کریں گے جو حق ہے.
حالا که اینطوره درک ظهور تام خدا و لذا میگه لمن الملک الیوم میگه لله الواحد القهار.
اس ظهور تام کا نتیجہ ہے کہ جب اس دن آواز آئے گی کہ آج حکومت کس کی ہے تو بے ساختہ سبھی کہیں گے کہ لله الواحد القهار، اس اللہ کے لیے حکومت ہے کہ جو واحد قهار ہے.
این آیه والا قیامت ہے. اما چرا این چنین هم؟ چون ظهور تام خدا است.
قیامت سے متعلق آیت ہے اور کیوں وہاں پر اس واقعیت اور اس حقیقت کا اظہار کریں گے؟ اس لیے کہ وہاں پر خدا ظهور تام رکھتا ہے.
در اون منطقه
هم واقعیت کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں.
در اون منطقه هم خدا ظهور تام داره، پس هیچ فرشته ای بدون اذن خدا سخن نمیگوید.
چونکه فرشته پر خدا ظهور تام رکھتا ہے لہذا فرشتے وہی بولتے ہیں جو حق ہے، اور بے اذن پروردگار بولتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے.
و کلام فرشتے بغیر از حق نیست.
فرشتوں کا کلام وہی ہے جو حق ہے.
آنچه که گفتن استعلام در اعترام.
پس نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتوں نے جو کچھ پوچھا علم آموزی کے لیے پوچھا، بطور اعتراض نہیں پوچھا.
فقط به خدا گفتم نحن نصبر و نحمده، ما نقصی نداریم برای تصویر، ما کاملی برای تصویر، ما میگیم تو مصبر، تو منزدی، ما تو رو تصویر میگیم، ما رو تو رو تحمید میکنیم، ما تو رو تحریص میکنیم، کار ماست دیگه.
این کار او نیست؟ خب فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہاری تقدیس کرتے ہیں، ہم تمہیں ہر عیب اور نقص سے پاک سمجھتے ہیں، تمہاری تحمید کرتے ہیں، تمہیں ہر اچھی صفت کے مالک سمجھتے ہیں اور تمہیں منزہ سمجھتے ہیں.
اما خدایا این چیزی که میخوای به عنوان خلیفه چی کنی، این سه تا قوه داره: قوه شاهیه شهوت، قوه غاضبه غضب، قبه عاقله. نمیتونیم خواهد چی کار کنه. ما اولا هستیم یا الله، ما در خدمتیم خدا.
که هم اتنا جانتے ہیں کہ جس کو خدایا تو اپنا جانشین بنا رہا ہے یہ تین مختلف قوتوں کا مالک ہے، اور تین عجیب و غریب قوتیں. قوه شہبیہ اس کے پاس ہے، جس اور قوه غضبیہ اس کے پاس ہے، اور قوه عقلیہ اس کے پاس ہے، اور یہ تینوں قوا مل جائیں گی تو آگ لگا سکتی ہیں، جو میں نے عبارت ملی تھی آخری بار.
حالا چرا این مسئله خدا مطرح کرده، سوال و جواب شده؟ چرا ملائکه احتمالاتی در این مسئله است؟ حالا
من این سوال و جواب بله کیوں فرشتوں نے یہ سوال کیا؟ خدا نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جواب اس طرح سے دیا. اس میں کچھ احتمالات ہیں، مفسرین نے کچھ کہا ہے، اسے ہم بیان کریں گے.
این سوال استعلامی ملائکه یه سابقه داره. یک احتمالی
فرشتوں نے آدم کے حوالے سے جو اظہار نظر کیا تھا، یہ ایسا کرے گا ایسا کرے گا، پساب پھیلائے گا، خون بہائے گا، یہ اس وجہ سے انہوں نے سوال کیا اور خدا کے حضور میں کہ فرشتوں کو ایک سابقہ روئے زمین پر کچھ چیزوں کا علم تھا.
لہون اینکہ انسان معجون از این سه قوه، انسان زمینی و فرشی،
وہ یہ جانتے تھے کہ ایسا انسان کی جس میں یہ تین قوتیں موجود ہو، ان تین قوتوں سے مخلوط ہو کے بنا ہو، یہ انسان زمینی اور فرشی مخلوق ہے.
و انسان زمینی فرشی یہ با این قوا آلوده به غضب و شهوت ہے،
اور جو زمینی اور فرشی مخلوق اس طرح کی ہوگی وہ غضب اور شہوت تو اس میں ہے.
زیرا غضب و شهوت منشأ تبهکاری ها، فساد ها، جنایت ها، تعدی ها، تجاوز هاست.
اور یہ دونوں قوتیں جتنی جنایتیں روی زمین پر ہوں گی، جتنی زیادتیاں روی زمین پر ہوں گی، جتنی سرکشیاں روی زمین پر ہوں گی، ان کا سرمنشأ یہ دو قوتیں ہیں، یا غضب ہے یا شہوت.
و معلوم است انسان زمینی فرشی محفوف به شهوت و غضب که منشأ تزاحمها، تعارضها، درگیریها، دعواها هست، هیچ وقت نمیتونه به مقام عصمت برسه.
وہ یہ دیکھتے تھے کہ جس میں یہ قوتیں ہوں، یعنی غضب و شہوت ہو، وہ تو ہمیشہ درگیری میں، غصے میں، لڑائی میں، جھگڑے میں، فساد میں، اس میں ہوگا. چونکہ یہ غضب اور شہوت کی خصوصیت ہے، یہ چیزیں ایسا ہوگا، اور جب ایسا ہوگا تو یہ عصمت تک کہاں پہنچے گا.
چون میدونستن یک چنین موجودی در کاره که فرشی غضب و شهوت داره، گفتن اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء.
تو چونکہ وہ جانتے تھے کہ اس طرح کی ایک موجود ہے، کہ اس موجود کے اندر یہ دو عجیب و غریب قوتیں بھی ہیں، غضب و شہوت، اور جو غضب و شہوت ہے وہ منشأ فسادات ہیں، تو اس لیے تعجب سے پوچھا، خدایا ایسے کو زمین پر اپنا مظہر بنا رہا ہے جس میں غضب ہے، جس میں شہوت ہے، جو فساد پھیلائے، جو خون بہائے.
یہ ایک احتمال کہ منشأ این پرسش همین اطلاع اینها باشه از وضعیت انسان به این وضعیتی.
تو اس احتمال کا معاصل یہ ہوا کہ فرشتے انسان کی ہویت کو جانتے تھے کہ یہ انسان کن قوا سے مل کر بنا ہے.
احتمال دوم.
خب دوسرا احتمال
این که در قبل از این آدم در زمین اجنه و نسناس ها یا ناس هایی زندگی میکردن.
حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے کرے عرضی کے اوپر کچھ مخلوقات تھیں، ان مخلوقات میں جنات تھے، نسناس بھی تھے، نسناس بھی ایک مخلوق تھی، اب جو ابھی منقرض ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور ناس بھی، ناس وہی انسان ہی.
اینها آدم کشتن، تباهی کردن، همه کار کردن.
یعنی انسان کی تاریخ آدم سے شروع نہیں، اس سے پہلے بھی انسان تھے اسی زمین کے اوپر. تو اس زمین پر دیکھا کہ ان جنات نے، نسناسوں نے، انسانوں نے کیا کیا فساد نہیں کیے تھے. ان فسادات کو فرشتے دیکھتے رہتے تھے، ہاں یہ فساد، یہ فساد، یہ فساد،
یعنی
اس کا علم انہیں تھا.
خدایا ما کہ دیدیم قبلی آدم چه کردن؟
اس موجود کی ایک شکل ہم نے پہلے
دیکھی ہے. ما جدید این قبلی ها رو چه کردن؟
یہ جو موجود ابھی مخلوق وجود میں آئی ہے، یعنی حضرت آدم، اس کی ایک صورت، ایک شکل ہم نے پہلے دیکھی ہے، وہ تو ویسا تھا، یہ بھی وہی بن رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی اسی راستے پہ چلے گا.
پس انسان محفوف به غضب و شهوت نمیتونه منشأ جعل و را خلافت باشه.
خب اینجا که غضب و شهوت مخلوق قبلی را دیدن جو اب اس طرح کی مخلوق ہوگی جن کا سابقہ ہمارے سامنے ہے وہ خدائی نمائندہ تو نہیں بن سکتا ہے.
خدایا اگر میخواید بگید این منج قوه عاقلم داره و قوه عاقل منشأ تقدیس و تسبیح و تحمیده
ما انجام رہ گئی یہ بات کہ علم قوه عاقلہ بھی تو ہیں. عقل جو ہے وہ منشأ تحمید ہے, منشأ تقدیس ہے, منشأ تحمید ہے, سب خوبیوں کا منشأ ہے, وہ تو ہمارے پاس بھی ہے. اگر اس کی وجہ سے کچھ بنانا ہے تو عقل ہمارے پاس ہے, وہ منشأ تحمید و تقدیس ہے. تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اگر اس کے بنا پر بنانا ہے تو ہم ہمارے پاس ہے, وہ خصوصیات تو ممکن نہیں.
و به عبارت اخرى اگر منشأ قوه عاقلہ است که او تحمید کنن تسبیح کنن ما انجام میدیم, پس جب تحصیل حاصله.
اگر قوه عاقلہ کی وجہ سے تحمید اور تقدیس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو حاصل ہے, ہم کر رہے ہیں,
پس تحصیل حاصله ما انجام میدیم,
وہ ہم انجام دے رہے ہیں, پھر کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے نمائندگی دے دی؟
حالا ببینید همه این احتمالات و همه این که ملائکه اذن داده شدن این حرفا رو بزنن مال چیه؟ مال چیه؟ بدون مال چیه؟ مال یه نکته یه ظریفه, همون سرویس که ملائکه نتونستن درک کنن و بعدا خدا میگه.
خب فرشتون یه سره سوالات کس لیه که یا پتا هی؟ اس لیه که ایک راز تھا کہ خدا نے ایسے موجود کو اپنا نمائندہ کیوں بنا دیا, اس راز کو جاننا چاہتے تھے جو فرشتوں کو نہیں معلوم تھا, اس راز تک پہنچنا چاہتے. خدایا اس بندے کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ تو یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, اگر ان خصوصیات کی وجہ سے, یہ تو فساد کے باعث ہیں, اگر اس خصوصیت کی وجہ سے, وہ تو ہم میں ہے, پھر اور کیا وجہ ہے کہ اس کو نمائندگی مل رہی ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز ان کے سامنے میں نہیں آ رہا تھا.
قوه عاقلہ که منشأ تسبیح و تحمیده از کجا آقا این حرف رو میزنی که قوه عاقله به خودمون میگیم قوه عاقله منشأ تحمید تسبیح و تقدیس خدا از
خدا؟ اچھا یه جو هم نے کہا که قوه عاقله تقدیس خدا اور تحمید خدا اور تحمید خدا اور چی بود تسبیح
تقدیس
تقدیس تقدیس ان کے لئے منشأ ہے قوه عاقلہ. ہم نے کہا کہاں سے کہہ دیا کہ ان کے ان کے لئے منشأ قوه عاقلہ
ہے؟
اور ہے اسی طرح, لیکن دلیل کیا ہے؟
دلیل حضرت سجاد در صحیفه
صحیفه سجادیہ میں
والحمد لله الذي لو حبس عن عباده عن عباده معرفه حمده الا ما ابداهم من مننه المتتابعه واسبق عليهم من نعمه المتضافره لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه. خدایا هم برای تو حمد رو یادمون دادی که مننت رو که میبینیم منت یعنی منت فارسی نیست, منت قربان نیست, یعنی نعمتی که قدرت
تحمل
و شکرگزاریشو نداشته باشیم. این منته
روندا, آپ نے ہم پر منت رکھی, احسان کیا کہ ہمیں حمد کرنا سکھا دیا,
و اگر نبود که تو به ما فهمانده‌ای که چگونه حرف بزنیم نمیتونستیم نعمتات رو شکر بکنیم.
اگر تونه همه تمہاری نعمتوں پر شکر کرنا اور حمد کرنا نہ سکھایا ہوتا تو ہم تمہاری نعمتوں کو دیکھتے استعمال بھی کرتے لیکن شکر نہ کرتے.
سر حمد از منن و شکر از نعم معرفت هم نیست که به ما داد، که این از قبه عاقل است،
که هم تمہاری منتوں پر اگر شکر کرتے ہیں، تمہاری منتوں پر اگر ہم حمد کرتے ہیں، تمہاری دی ہوئی نعمتوں پر اگر شکر کرتے ہیں، تو اس کا راز وہ معرفت ہے جو آپ نے ہمیں عطا کی ہے. وہ اگر عطا نہ کی ہوتی تو ہم یہ کام نہ کرتے. وہ معرفت وہی عقل ہے.
اگر ان معرفت رو نداده بودی چه می شد؟
اگر یہ معرفت آپ نے ہمیں نہ دی ہوتی،
لَتَصَرَّفُ فِي مَنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُونَ،
تو یہ مخلوق، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ لطف کی بات ہے، یہ مخلوق خدا کی نعمتوں اور منتوں میں تصرف کر لیتے لیکن اس کا شکر گزاری نہیں کرتے.
وَتَوَسَّعُوا فِي رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْكُرُوا،
اور خدا ان کے رزق میں اضافہ کر دیتا لیکن یہ اس کا شکر ادا نہ کرتے.
وَلَوْ كَانُوا كَذَلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنْسَانِيَّةِ الى حق البهیمی که فتان کما وصف فی محکم کتابه ان هم الا کل انعام بل هم اذل.
اور اگر یہ انسان اس طرح کا ہوتا کہ نعمتیں اسے مل جائیں، شکر نہ کریں، مواہب اسے عطا ہوں، حمد نہ کریں، تو یہ انسانیت سے نکل جاتا اور قرآن میں جس طرح سے آپ نے توصیف کی ہے اسی طرح بن جاتا کہ یہ تو جو چوپاؤں کی طرح سے ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں.
پس منشأ هم، منشأ تقدیر، منشأ تحمید چی شد؟ قبضه قابله شد، شکور خدا به ما.
پس حمد و تقدیس و تحمید کا منشأ وہی عاقلہ ہے،
این هم یک
خدا نے عطا کی.
این هم یک احتمال از که پرسیش استعلام می کردن. احتمال سوم،
تیسرا احتمال
این است که ملائکه از سرنوشت انسان‌های قبلی با خبر که چه به سرشان آمد، میگن باز هم.
تیسرا احتمال یہ ہے کہ فرشتوں کو اس آدم کی پیدائش سے پہلے جو انسان روئے زمین پر آباد تھے ان انسانوں کے اوپر کیا بیت چکا ہے اسے وہ دیکھ چکے تھے، اور اسی طرح کی ایک مخلوق اب پھر بن رہی ہے اور خدا اسے نمائندگی دے رہا ہے، اور انہیں تعجب ہے کہ جو مخلوق اس طرح کی ہو اسے نمائندگی کیسے ملے.
و خلاصش حقیقت انسان کامل رو نتونستن درک کنن.
مختصر یہ کہ ان کے اس سوال سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ راز ہے جعل خلافت ان کی سمجھ میں نہیں آیا، اور وہ یہ تھا کہ یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے، انسان کامل کی بات ہے.
کی فهمیدن؟ اون وقتی که گفتن خلیفه برو بنشین به کرسی تدریس براشون حرف بزن بفهم.
کب یہ اس راز سے آگاہ ہوئے فرشتے؟ اس وقت کہ جب خدا نے اذن دے دیا حضرت آدم کو کہ ان کو اسماء کی تعلیم دو، اور بإذن خدا حضرت آدم نے فرشتوں کو وہ تعلیم دی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جس طرح کی مخلوق ہم سمجھ رہے تھے عام انسان، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی انسان کامل ہے.
این بخش بخش بحث تفصیلی طلبتون در آینده بحث میکنیم.
اچھا اس حصے کو انشاءاللہ اچھی طرح سے بعد میں تفصیلا بحث کریں گے، اور میرے ذمہ ہے اور آپ مجھ سے طلب کریں میں دے دوں گا.
کہ ان کلاس چه کلاسی بوده؟
کہ وہ فرشتوں کو حضرت آدم نے جو پڑھایا وہ کون سی کلاس تھی؟
ان معلم چه خصوصیتی داره؟
معلم کی کیا خصوصیت تھی؟
در این کلاس چی تعلیم شده؟
اور حضرت آدم نے فرشتوں کو جو کچھ پڑھایا وہ میٹر کیا تھا؟
و ملائکه چی گرفتن؟
اور اس تعلیم کے بعد فرشتوں کو کیا حاصل ہوا؟
و بعد بحث خواهیم کرد،
ان سب باتوں بحث کریں.
این بحث طولانی است که امشب واردش نمیشه،
یہ کافی طولانی بحث ہے، آج کی رات اس میں ہم داخل نہیں ہوں.
خلاصش خدا خلیفہ قرار داد.
مختصر یہ کہ خدا نے خلیفہ مقرر کیا.
آقا یه خورده توضیح بیشتر بدید ما اینو بفهمیم. این حرفا سخت نیست یا سخته؟ بگید ببینم.
آن نره یا؟ ها؟ یا دیر والا روسی کو؟
خریه. بر محمد و علی محمد صلوات.
باز میخوام مقداری توضیح بیشتر بدم تا معنای خلافت یه خورده بازتر بشه.
اون جهت سوم را؟ دوم را؟
نه، این یک جهت دیگه است. در تقسیم است در خلافت. این یه بچه
دیگه
است. این را میخوام توضیح بدم تا ما خلافت رو یک پارچه نبینیم، خلافت رو اقسام بهش بدیم.
من خلافت کو اور کھول کے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم خلافت کو یکسان اور ایک نواخت اور ایک طرح کی نہ دیکھیں بلکہ اس کے اندر مراتب ہیں، وہ سمجھ میں آ جائے.
مثلا لیستخلفنهم فی الارض کم از تخلف الذین من قبلهم، اونم خلافته.
مثلا مستضعفین کے لیے خدا نے وعدہ کیا جو مومن اور نیکوکار ہیں ان کے لیے کہ لیستخلفنهم فی الارض، ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا.
جعلکم خلائف الارض،
ایک اور جگہ پر جعلکم خلائف الارض ہے.
ہاں اینا خوب یادتون باشه، خیلی خوب یادتون باشه.
خلائف و یه خلیفه کی جمعه؟
خلافت موجودی از موجود دیگر دو قسم. خوب دقت کنید
بطور کلی
این بحثا اگر براتون واضح بشه خیلی از میدانها باز میشه، مفتوح میشه.
انشاءالله یه بحثی سمجھ میں آئیں گی تو بہت سارے میادین آپ کے لیے آسان ہوں گے، سمجھ کھل جائیں گے اور بہت سارے دروازے کھل جائیں گے کہ کسی چیز یا کسی ذات کے لیے کسی اور کا جانشین بننا دو قسم کا ہے.
یہ موقعی خلافت، خلافت فرد از فردی، قوم از قومی، طایفه‌ای از طایفه‌ای، نسلی از نسلی، حیثیت تاریخی دارد فقط.
کبھی کوئی فرد کسی فرد کی جگہ پہ آتا ہے یا کوئی قوم کسی قوم کے جگہ پہ آتی ہے یا کوئی نسل کسی دوسری نسل کے جگہ پہ آتی ہے، تو یہ اس کا اس کے جگہ پہ آنا ایک تاریخی حیثیت ہے. یعنی کل تک یہ لوگ رہ رہے تھے، آج ان کے جگہ پہ یہ رہ رہے ہیں.
قوم فرعون رفت موسیٰ پہ جائے، قوم موسیٰ پہ جائے.
قرآن میں ہے یہ بھی کہ خدا نے فرعونیوں کو تباہ کر دیا، کچھ کو دریا میں غرق کر دیا، کچھ کو زلزلے نے تباہ کر دیا، اور بنی اسرائیل کو ان کی جگہ پر نمائندگی دے دی.
بنی اسرائیل رفتن، دیگران به جاشان آمدن.
اور بنی اسرائیل گئے تو ان کی جگہ پر کچھ اور قوم آ گئی.
شوروی رفت، روسیه و آقای پوتین به جاش نشسته.
بله، اونم که شوروی هم
میدونن.
بله، که مثلا وہ اس زمانے میں کیا نام ہوگا، سوویت یونین، وہ گیا اور اس کے جگہ پر یہ اتنے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ آگئے.
اینا خلافت ہے. هیچ امتیاز جوهری بین خلیفه و مستخلفان ان نیز او رفته و نابود شده، این به جای نشسته.
اور اس قسم کی خلافت میں کہ جس میں جنبہ تاریخی ہے، کل تک تاریخ کے ایک حصے تک یہ قوم آباد تھی وہ گئی اور تاریخ کے دوسرے حصے میں یہ قوم ان کی جگہ پر آ گئی، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مستخلفان ان اور خلیفہ کے درمیان مماثلت و مشابہت ہو. ضروری نہیں.
نسلی رفتے نسل دیگر بجاشتے شد، قومی رفتے قومی دیگر
جگہ پر آگئی، وہ نسل شاید کسی اور قسم کی ہو، یہ نسل کسی اور قسم کی ہے.
ممکن ہے این نسلی که حالا میاد بہتر از اون نسل باشه
یا بدتر،
یا بدتر باشه.
کہ ممکن ہے یہ جو نئی نسل آئی ہے منقرض شدہ نسل کی جگہ پر ان کی نسبت یہ اچھی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ بری.
در این استخلاف مستخلفان نابود شده است، ناقص شده از بین رفته است.
اس استخلاف میں غور کریں، مستخلفون خلیفہ قوم یا خلیفہ فرد اس وقت جانشین ہوتی ہے جب مستخلفون نابود ہو.
مستحلت و ختم.
پس این قسم از خلافت یادتون باشه؟
یه بیا خلافت هم؟
این خلافت تاریخیست. این خلافت تاریخیست.
حالی که یک تاریخی حیثیت رفته یه بس اور کچھ نہیں.
هیچ امتیازی بین خلیفه و مستخلفان هم نیست.
اور خلیفه و مستخلفان هم میں کوئی مماثلات مشابهات کچھ بھی نہیں.
قسم دوم از خلافت.
خلافت کی دوسری قسم یہ ہے کہ
صرفاً به لحاظ رتبه وجودی و رتبی جیز بین خلیفه و مستخلفان آن
کہ خلیفہ اور مستخلفان آن کے درمیان رتبے کی یکسانیت یا یکسویت ایک مماثلت اور مشابہت ہے جس کے بنا پر اس کی جگہ پر اسے بٹھا دیا جاتا ہے.
خلافت در منزلت است، در رتبه وجودی است.
منزلت میں خلافت یعنی یہ خلیفہ صرف اس کی جگہ پر اس کے کرسی پر بیٹھنا نہیں ہے بلکہ اس کا مماثل ہے منزلت میں.
خلافت در مقام است و منصب.
مقام اور منصب میں خلافت ہے، صرف تاریخی پہلو نہیں ہے.
و چون چنین است باید بین خلیفه و مستخلفان آن یک نسبت جوهری موجود باشه.
جب اس طرح سے ہے تو خلیفہ اور مستخلفان آن میں کوئی مشابہت جوہری ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے، ایک طرح کا ہونا چاہیے.
این ہر واقعیت جوہری، این امتیاز جوہری همونش که ملائکه ازش خبر نداشت.
یہ وہ خصوصیت تھی کہ فرشتوں کو نہیں پتا تھا.
ہمون اس کے ملائکہ نہیں دونے وجید شدے،
اس فرشتوں کو خبر نہیں تھی، لہذا وہ سوال کرنے لگے.
ہمون اس کے سوال استعلامی میکنے،
اسی لئے جاننے کے لئے فرشتوں نے سوال کیا.
خدا ان سر مگو یہ جہان خلقت اس رو بگو.
خدایا تیرے اس جہان خلقت کی ناگفتہ راز کو بھی آیاں کر دے.
این ارتباط تنگاتنگ جوهری بین خلیفه و مستخلفان،
یہ جو خلیفہ اور مستخلفان کے درمیان جوهری ارتباط،
اون چیه؟ خوب یادتون باشه هفته قبل مرآت هست، آیت هست، مظهر هست. خوب دقت بشه
وہ جوہری امتیاز کیا ہے؟ یہ خلیفہ اس مستخلفان آن کی نشانی ہے، یہ خلیفہ اس مستخلفان آن کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ خلیفہ اس مستخلفان آن کے لیے مظہر ہے، اس کے صفات اس میں دیکھے جا سکتے ہیں.
دوستانی کے جلسے قبر نبودن این بحث خیلی براشون واضح نمیشه.
جو دوست پچھلے درس میں نہیں تھے ان کے لئے کچھ کمی رہ جائے گی ظاہر ہے، کیونکہ وہ اس بحث کو نہیں سن چکے.
و چون خلافت و استخلاف در رتبه و مقام و منصب است و سنخیت می خواهیم، این آقای خلیفه صلاحیتش را، اقتدارش را، شأنش را، فعلیتش را همه از مستخلفان آن می بینیم.
چون جوہری امتیاز ہے خلیفہ اور مستخلفان کے درمیان، لہذا یہ خلیفہ اپنی صلاحیت، اپنی توانائی اور اپنی قدرت سب کچھ مستخلفان سے پا رہا ہے اور اس سے دیکھ رہا ہے، یہ میرا جو کچھ بھی ادھر سے.
پس ہیچ وقت خلیفہ رتبہ وجودیش رو برتر از مستخلفان نمیداند.
اور یہ ممکن نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے وجودی رتبے کو مستخلفان آن سے بالاتر سمجھے.
و هیچ وقت رتبه وجودیش رو همتای مستخلفان آن نمیدانه.
اور نہ صرف یہ کہ اس سے برتر نہیں سمجھ سکتا ہے، اس کے ساتھ ہمسنگ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، برابر بھی نہیں سمجھ سکتا ہے.
و چون چنین است همیشه خود رو فروتر میبیند، دونتر میبیند، او رو اعلای اعلا میبیند. و چون چنین است هیچ وقت داویه استقلال ندارد.
اور جب یہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنا سب کچھ اس مستخلف عنان سے سمجھتا ہے، لہذا اپنے آپ کو کبھی مستقل نہیں سمجھا، اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے مستخلف عنان کے ساتھ حالت رابط میں سمجھا ہے
و هیچ وقت دائیه مقام مستخلف عنان رو نداره.
اور کبھی اس نے خلیفہ نے مستخلف عنان کی کے مقام کی خواہش نہیں کی اور نہیں کر سکتا ہے.
یعنی خلیفہ میداند، خلیفہ میداند رتبه وجودیش چیست و این رتبه وجودی از کیست.
چونکہ خلیفہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس خلیفہ کا وجودی رتبہ کتنا ہے اور یہ رتبہ کس سے ملا ہے اسے.
یعنی اگر بنا باشد خلیفه خود رو همتا بداند یا بالاتر بداند، نه تنها مشروعیت خود رو از دست داده بلکه فاقد قدرت هم میشه.
اگر اپنے آپ کو مستخلف عنان کے ساتھ برابر سمجھے تو اس کی ساری قوت ختم ہو جاتی ہے.
سامری رو ندیدی؟ ہاں بس چه کردن؟ او خیال میگه خبریه. خان حالا برو
اگرشون چیزی داشت اون وقت علمی چیزی فضلی
بله
همه باورو این هم
بله باورو رو خواهیم کن بله
چه هم بله چه هم آقا فرماته سامری کو آپ نے دیکھا نہیں، ایک مقام رکھتا تھا.
بس تو قبضتا من اثر رسول
مقام رکھتا تھا، لیکن جب اس صراط سے ہٹ گیا تو سب کچھ اس سے چھین لیا گیا، پیدا ہو گیا.
حالا توضیح بدم، مثلا نائب خاص یا نائب عام امام معصوم علیه السلام،
مثلا کسی امام معصوم کے نائب خاص یا نائب عام،
او میدونیم از اعضای امت امام.
معلوم ہے کہ امام کی امت کے افراد میں سے فرد ہے یہ،
ولی نائب برگزیدن رو،
لیکن یہ منتخب شدہ ہے.
اگر دائیه برتر پیدا بکنه،
برتری کا تصور اس میں آ جائے تو
سامری گونه سقوط می کنه،
وہ گر جاتا ہے سامری کی طرح.
بله، اگر بنا باشه کسی که نیابت دارد از حضرت حجت ادعای بیشتر بکنه، سامری گونه سقوط میکنه.
اگر کوئی شخص مدعی نیابت حضرت حجت ہو لیکن اپنے آپ کو حضرت حجت کے ساتھ ہم سنگ اور ہم رتبہ دیکھنا چاہے تو گر جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا.
و اگر امام معصوم کنایه به رسول است، الاعوذ بالله، دائیه برتر یعنی نبوت و رسالت داشته باشه، او هم سقوط میکنه.
اگر امام معصوم کی جس کو حضرت رسول اللہ کی نمائندگی حاصل ہے اور نیابت حاصل ہے، اگر اس کے الاعوذ باللہ اس کے دماغ میں بھی یہ بات آ جائے کہ میں رسول کے طرح ہوں یا اس سے برتر ہوں، تو وہ بھی اسی طرح سقوط کرے گا، اس کے لیے فرق نہیں پڑتا. میں یہاں ایک ہے
تو خلیفہ خلافت ازم مالا مستخلف عنان ہے.
تم خلیفہ ہو اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مستخلف عنان سے ملا ہے.
رتبه دارید، متاسفانه بعضا در اینجا در بعضی از منابع دیده می شود حرفای عجیب و غریب می زنن راجع به ائمه خدا.
متاسفانه یہاں پر بعض منبروں سے عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں.
مگر می شود خلیفه ی رسول که رتبتاً از او دون است ادعای برتری کنند؟
کیسے ممکن ہے کہ رسول کا خلیفہ جو کہ رتبے کے اعتبار سے رسول سے کم ہیں، رسول کے ساتھ یکسانیت یا برتری کا تصور کرے؟
و اگر خلیفه خدا یعنی رسول یا نبی بدون اذن خدا حرفی رو بزنن و ادعایی رو بکنه، او هم همینطوره.
اگر خدا کا خلیفہ یعنی رسول یا نبی اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جو منشاء خدا کے مطابق نہ ہو تو اس کے لیے بھی وہی حالت پیدا ہوگی.
ولو تقبل علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه المتين فما منكم من احد عنه بحاجزين.
اگر ولو تقبل علينا بعض الاقاويل اگر ہماری طرف ایسی باتوں کی نسبت دے کہ جو ہم نے کہی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنی گرفت اس کے گردن پر سخت کریں گے اور اس کے یہاں کے رگوں کو کیا کہتے ہیں ان کو ہم شریانوں کو کاٹ دیں گے.
چرا؟ چون ادعای مرتبه والا تر کردی ساقط شدی.
تو اس لیے کہ اگر ایسے کرو گے تو مرتبہ بالاتر کا آپ نے ادعا کیا ہے گر جاؤ گے.
در کجا سنہا؟ در دو منطقہ. خوب گوش کنی. خلیفه مظهر است، مرآت است، آیت است. اما دو منطقه، منطقه ممنوعه و قرقگاه.
خلیفه مظهر ہے مستخلف عنہ کا اور آئینہ ہے مستخلف عنہ کو دیکھنے کا، لیکن دو ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پر اس خلیفے کے لیے جانا منع ہے.
خلیفه دست خداست، چشم خداست، گوش خداست، زبان خداست، قبوله.
خلیفه کے ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں، خلیفه کی آنکھیں خدا کی آنکھیں ہیں، خدا کی زبان خلیفه کی زبان خدا کی زبان ہے، قبول ہے، قبول کرتے ہیں.
دو منطقه ممنوع داری
لیکن دو دست پہ ہم نے سیکھا نو گو ایریاز ہیں.
یکی قرقگاه ربوبیت،
ایک ربوبیت،
دو قلمرو الوهیت
اور دوسرا الوهیت. یہاں دخل نہ دے، ادھر قریب نہ ہو جائے.
اینجا هیچ کس حق نداره،
یہاں کوئی نہیں آ سکتا ہے.
ولذا ولایت تشریعی بر احدی نیست. چرا؟ چون مخصوص ربوبیت خدا. ولایت تشریعی بر احدی
از کی؟ از خدا؟
هیچ پیغمبری امام ولایت تشریعی نداره.
اسی لیے ولایت تشریعی کسی پر نہیں ہے، چونکہ یہ مخصوص به خدا ہے.
مخصوص خدا، مخصوص خدا،
خدا سے مخصوص ہے.
میدونید چرا بدعت بدترین چیزه؟ چون ربوبی کردنه. ربوبیت تشریعی،
ولایت تشریعی کسی کو نہیں ہے کہ معنی یہ ہے کوئی نبی قانون نہیں بنا سکتا اپنی طرف سے، کوئی نبی احکام جال نہیں کر سکتا ہے اپنی طرف سے. چونکہ قوانین بنانا اور احکام جال کرنا ربوبی منصبوں میں سے، جس کو ربوبیت حاصل ہے وہ کرے، یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے وہاں دخل اندازی کرنے کا. اسی وجہ سے آغا نے اس کا تتمہ بتا دیا. آپ کو پتا ہے بدعت سب سے بدترین چیز ہے.
چرا؟
کیوں سب سے بدتر ہے؟
چون ادعای ربوبیت ہے.
چونکہ بدعت، بدعت کو ایجاد کرنے والا شناختہ طور پر یا ناشناختہ طور پر، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر، اس وادی میں قدم رکھ رہا ہے جو ممنوع ہے.
ربوبیت تشریعی،
ربوبیت تشریعی میں قدم رکھ.
کسی حق ندارد چیزی رو واجب کنه یا چیزی حرام کنه. ما چیکار هستیم؟
کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو واجب قرار دے دے یا کسی حلال کو حرام کر دے.
سقوط بالکلیه دارد.
اگر کوئی ایسا کرے تو یہ سقوط بالکلی حاصل کرے گا.
اگر میشنه ملحوظ، مال خداست.
کیونکہ جعل احکام کسی کا حق نہیں ہے، احکام کو بنانا خدا کا کام.
قرقگاه هست، منطقه ممنوع است، دو جا
بتایا گیا کہ دو جگہ ممنوع ہیں، ربوبیت اور الوهیت.
دو جا ربوبیت و الوهیت. توضیح. دوستان عزیزان، خدای سبحان دارای اسماء حسنا و صفات اولیاست. خوب گوش کنید.
اس کی وضاحت کے لیے کچھ توضیح دیتے ہیں میرے دوستو اور میرے عزیزو، اچھی طرح سنو. کہ آپ نے سنا ہوگا کہ وللہ الاسماء الحسنا، خدا کے لیے اسماء حسنا و صفات علیا ہیں.
انسان کامل، انسان کامل مظهر این اسماء و صفات می شود.
جو انسان کامل ہے جو کہ خلیفہ ہے، خلیفہ انسان کامل ہے، جو انسان کامل ہے وہ مظہر اسماء حسنہ بن سکتا ہے.
اما دو تا عنوان به هیچ کس داده نمیشه.
لیکن دو عنوان ایسے ہیں کہ ان کا مظہر انسان کامل نہیں بن سکتا ہے.
اون اسماء و صفات جز مستعثرات ہیں.
مستعثرات چی معنی میگی؟
دیکھ صرف صرف صرف
کہ وہ دو اسم اسرار میں سے ہیں
و هیچ احدی به آن بارگاه منی بار ندارد، راه ندارد
اور کسی کو ان اسرار کے حدود میں جگہ نہیں دی جاتی ہے.
عنوان ربوبیت و کبریائیت از این قبیل.
ربوبیت، کبریائیت اس قسم کے ممنوعہ موارد میں سے
هیچ شخص. و رضا امیر المومنین در نهج البلاغه عبارتی
دارد. اسی لیے نهج البلاغه میں حضرت امیر المومنین کی ایک عبارت ہے،
الحمدللہ الذی لبس العز والکبریا، لباس عزت و کبریائی رو بر تن خود کرد.
اس خدا کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جو عزت اور کبریائی کا لباس اسی کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں.
بختارہ مال نفسه،
اور خدا نے بھی یہ دونوں لباس اپنے لیے انتخاب کیا.
کبریائی از آن اوست.
کبریائی خدا کے لیے.
بله، و چون کبریائی از آن خود اوز علی درک کرده،
چونکہ مخصوص ہے خدا سے و علی جانشین ہے، لہذا جانتا ہے کہ یہ مخصوص ہے اس سے.
عجیبه، عجیبه. از این طرف میگه لو کش فرقتا کذا سلون قبل انتق بدونی، از این طرف وقت کبریایی و ربوبیت او رو میبینه و تجرعت و بجه
که علی که یه دونوں عبارتیں بہت عجیب ہیں. کبھی تو وہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں تمہارے سامنے ہوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، یا فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، علی کو جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ چکا ہے. اور ایک طرف دعائے کمیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ تجرعتو بجہلی، یہاں جہل کی نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں، جبکہ یہ جہل کی نسبت اپنی طرف دینا اس کبریائی کے مقابلے میں ہے.
قدرت خودشو میبینے، قدعِ خیبر رو میگه چه کردہ.
جب خدا کا مظہر ہونے کے لحاظ سے دیکھتا ہے تو قلعہ خیبر کو میں نے اس قوت و خدائی سے
اگلی دیا. اما ان کبریائی رو کی ببینے، یا رب ارحم وعف بد،
لیکن اس کی کبریائی کو مد نظر رکھتا ہے تو اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اتنا بے حیثیت دیکھتا ہے.
الحمدللہ
اللہ اضاف بدن پر رکھوں گا.
لبس العز و الکبریا و اختاره ما لنفسه دون خلقه و جعلهما حما و حرما على غيره و استفاهما لجلاله. دیگران ممنوعند، حریم دارد این دو صفت، فقط مال خودش بگیرد.
یه دو صفت ربوبیت اور الوهیت مخصوص به خدا هست اور دوسروں کے لیے اس میں جانا ممنوع ہے.
پس خلیفه خدا هیچ وقت کبریایی را از خودش نمیدونه.
پس کبھی بھی خدا کا خلیفہ و خدا کا جانشین اپنے لیے کبریایی سوچ بھی نہیں سکتا.
هیچ وقت ربوبیت را از آن خودش رو نمیدونه، خود نمیدونه.
اور ربوبیت کو اپنے لیے سوچ نہیں سکتا ہے.
بلیزا در جای دیگه تحذیر فرمود.
اسی لیے دوسری جگہ پر درایا گیا ہے.
فرمود ایاکه و مسامات الله فی عظمته، بر پرهیز کنید از اینکه دعایه بزرگی داشته باشید در مقابل خدا.
خدا کے مقابلے میں بزرگی اپنے اندر پیدا کرنے سے اجتناب کرو.
کبریائی مال اوس،
اس لیے کہ بزرگی اور کبریائی اس سے مخصوص.
و تشبه به فی جبروته،
اور اس کی جبروت میں اس کی طرح بننے کی کوشش نہ کرو.
اون سیطره آنچنانی خدا شما خودتون شبهتبی او نکنید.
جس طرح جبروت وہی سیطره ہے، تسلط پانا، یعنی جس طرح کو خدا کو تسلط اور سیطرہ ہے اس طرح اپنے آپ کو نہ دیکھنا.
فَإِنَّ اللَّهُ يُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ وَيُهِينُ كُلَّ مُخْتَالٍ.
بہت
بہت
خدا حلیم بہت ہے کہ خدا ہر جبار کو ذلیل کر دیتا ہے.
بس
اگر جباریت کا سوچا تو خدا ذلیل کر دے گا.
پس یادمون باشه خلیفه دو خلیفه است.
پس نتیجه نکالیم که دو طرح کی خلافت ہے، دو طرح کی نمائندگی ہے.
یہ نمائندگی تاریخی است، قومی از قومی، نسلی از نسلی، فردی فردی از فردی.
که کبھی کبھی حتی بس میں بھی یہ مسافر اتر گیا اس کی جگہ پہ دوسرا بیٹھ گیا. جو نمائندگی اس طرح کی ہوتی ہے، مثلا ایک قوم گئی دوسری قوم آ گئی، یہ نمائندگی ہے.
یک خلافت خلافتی است در وجود و مرتبه وجودی و مقام و منصب معنوی.
کیا بات. ایک اور خلافت ہے، وہ خلافت مقام میں ہے، مرتبے میں ہے، منصب میں ہے اور وجود میں ہے.
و هر خلیفه باید حد خود را بداند.
تو پس دو خلافتیں سمجھ میں آنے کے بعد اس دوسری قسم کی خلافت میں ہر خلیفے کو چاہیے کہ وہ اپنے مرتبے کو سمجھے.
اگر بنا باشد خلیفه ای که رتبتاً بعد از مستخلفانن ہے ادعای مرتبه مستخلفانن رو بکنه، سامری گونه ساقه.
اس بنا پر اپنے مرتبے کو سمجھے اور یہ جو کہ خلیفہ ہے مستخلف عن کا، کبھی مستخلف عن کے اس رتبے کا ادعا کرے تو سامری کی طرح سے اپنے مرتبے سے گر جائے گا.
بحث دیگری که درباره خلافت هست این است که این خلافت یه شجره طیب است به نام طوبا.
دوسری بحث که یه خلافت ایک شجره طیبه ہے، طیبه کی طرح ہے جو کہ توبہ نام رکھتا ہے.
که ما باید تا انشاءاللہ 10 دقیقه یه رو به دیگه یک جای دیگر باشیم.
انشاءاللہ ما هم جای دیگر باشیم.
و صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ولی بدون این دفعه خیلی خلاصه تلگرافی بود. برعکس هفته قبل.
هفته قبل که بحث کافی تفصیلی تھی لیکن آج بہت
دو ساعت وقت داشتیم.
چونکہ پچھلے ہفتے 2 گھنٹے ہم نے بحث کی تھی، آج 1 گھنٹہ.
الحمدللہ
1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے میں تو فرق ہوتا ہے. سوال ہے آپ کا؟
نہ سوال جواب نہیں، پنبیری.
بس
اللہ علیہ وسلم.